إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. معزز بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: ان اللہ یغار و ان العبد یغار، بے شک بندے کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی ہے. بندے کی غیرت بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ غیرت میں آ کر قتل تک کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کو بھی غیرت آتی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کو غیرت کب آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وغیرت اللہ ان یأتی العبد بما حرم علیہ ربه. اللہ رب العزت کو اس وقت غیرت آتی ہے جب بندہ کوئی ایسا کام کرے جو اللہ نے حرام کیا، یعنی حرام کام کے ارتکاب سے، گناہوں کے ارتکاب سے بندہ اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارتا ہے اور اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے. حرام کاموں میں کچھ کام ایسے ہیں جو بڑے ہولناک ہیں، جن کی ہیبت اور جن کا خوف بڑا شدید ہے، جن کی ہلاکت اور بربادی ناقابل برداشت ہے. ان امور میں سے ایک امر یا ایک کام زنا ہے. زنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا ہے، اور زنا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی غیرت کو اور اس کے غضب کو للکارتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے زنا کے متبادل ایک چیز کو حلال کیا ہے، اور وہ نکاح ہے. اور نکاح کتنا آسان ہے، صرف ایجاب و قبول اور کچھ حق مہر سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ چار چار نکاحوں کی اجازت دے رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی آسانی، کتنا اس کا کرم اور کتنی اس کی مہربانی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. زانی انسان کی شریعت نے بڑی خوفناک سزا مقرر کی ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی پشت پر 100 کوڑے مارے جائیں، اور وہ 100 کوڑے اس طرح مارے جائیں کہ بل یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، مؤمنین کے جمع غفیر کے سامنے ایک بھیڑ ہو لوگوں کی اور سب کے سامنے اسے کوڑے مارے جائیں تاکہ اس کی رسوائی ہو اور وہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. اور پھر اسے 1 سال کے لیے اس ملک سے باہر نکال دیا جائے کہ وہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو شریعت اسے کیا سزا دیتی ہے؟ اسے زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے اور اس کے بعد اس کے جسم پر پتھر مارے جائیں، سر سے لے کر اس کے نیچے تک اس پر پتھروں کی بارش کی جائے، تاکہ جس طرح اس گناہ میں اس کا پورا جسم شریک ہوا تھا، اسی طرح اس تکلیف میں اس کا پورا جسم شریک ہو. جس طرح اس کے پورے جسم نے لذت اٹھائی تھی، اسی طرح اس کا پورا جسم اس گناہ کی تکلیف اٹھائے. اور یہ پتھر اسے اس وقت تک مارے جائیں جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے. زنا کی حیبت کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. اس کا ایمان کہاں جاتا ہے؟ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، ابو داؤد اور ترمذی اور بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زنا الرجل خرج منه الايمان فكان عليه كالظل فاذا اقلع رجع اليه الايمان. جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور وہ اس کے سر پر سائے کی مانند جس طرح ایک چھتری تانی ہوتی ہے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ اس گناہ سے کب باز آئے اور میں اس کے اندر لوٹوں. چنانچہ جب وہ اس گناہ سے باز آتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان اس میں لوٹ آتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس حالت میں اگر کوئی شخص موت کا شکار ہو جائے تو اس کی موت بڑی خطرناک ہے، اس کا ایمان اس سے باہر ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. تو یہ وہ بھیانک سزائیں ہیں جو اللہ رب العزت دنیا میں عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روایت سے، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتے ہیں تو اس بستی کے لوگ اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کا عذاب ان پر حلال ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بن چکے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جب چاہے پکڑ دے. اگر اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل دینے کے بعد اللہ کی پکڑ اور زیادہ سخت ہوگی. تو ان نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زنا کرنے والا دنیا کے اندر مختلف عذابوں کا نشانہ بن سکتا ہے. مرنے کے بعد عالم برزخ میں زانی کی سزا کیا ہے اور اس کا عذاب کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں، یہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طویل خواب ہے جو آپ نے دیکھا اور صحابہ کے سامنے بیان کیا. اس خواب میں دو فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو جہنم میں لے جاتے ہیں. ہیلو، یہ آواز آ رہی ہے؟ تین خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں دو فرشتے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آپ کو جہنم میں لے گئے اور جہنم کے مختلف منظر دکھائے. وہ بڑے خوفناک منظر تھے. ان میں سے ایک منظر یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فانطلقنا علی مثل التنور، ہم چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جہاں تنور جیسی ایک چیز، تندور جسے روٹیاں پکاتے ہیں، تندور جیسی ایک چیز تھی جس کا منہ تنگ تھا اور پیٹ بڑا تھا. پیٹ بڑا اس لیے کہ وہ بہت افراد تھے اس کے اندر، اور منہ تنگ اس لیے تھا تاکہ اس تندور میں سے کوئی باہر نکل نہ سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فائضہ فیہ لغت واصوات، اس میں اس تندور میں سے بڑی ہیبت ناک چیخیں نکل رہی تھیں اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں. فطلعنا فیہ، ہم نے اس تندور میں جھانکا، فائضہ فیہ رجال ونساء عورات، اس میں برہنا ننگے مرد اور عورتیں تھیں. وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، اور ان کے نیچے سے آگ کے شعلے بڑھ رہے تھے، لپک رہے تھے اور ان کے جسم کے نچلے حصے کو جلا رہے تھے. فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا، اور جب وہ شعلے ان تک پہنچتے تو ان کی کربناک چیخیں نکلتی، انتہائی خوفناک چیخیں. میں نے پوچھا جبریل امین سے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِ، یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور عورتیں. اور جبریل امین نے بتایا کہ یہ عذاب ان کا اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے. تو یہ زانی مردوں اور عورتوں کا برزخ کا عذاب، مرنے کے بعد ان کو قیامت قائم ہونے تک یہ عذاب ملتا رہے گا اور اس تکلیف میں مبتلا رہیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی عذاب ملے گا، بہت سے عذاب. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ان کو دیکھے گا نہیں. ولہم عذاب علیم، اور ان کو دردناک عذاب میں ڈال دے گا. وہ تین افراد کون ہیں؟ فرمایا کہ شیخ زانی، ایک بوڑھا زانی، وہ شخص جو بوڑھا ہے اور زنا کرتا ہے. ملک ان کذاب، دوسرا جھوٹا بادشاہ. وعائل مستقبر، اور تیسرا تکبر کرنے والا فقیر. تو بوڑھا زانی، اسے یہ عذاب ملے گا، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اسے پاک نہیں کرے گا اور اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اور اس کو دردناک عذاب دے گا. بوڑھے کو زیادہ عذاب اس لیے ملے گا کہ وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود اس حرکت کو نہیں چھوڑتا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زنا اور یہ برائی اس کی فطرت کا حصہ بن چکی. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو عبداللہ بن عمر کی روایت سے ہے اور طبرانی میں ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر الله الى الشامة الزانی، اللہ تعالی قیامت کے دن اشہمت زانی کو نہیں دیکھے گا. وہ زانی جو اشہمت ہے، اشہمت کسے بولتے ہیں؟ وہ شخص جس کے سر کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال آ جائیں، یعنی بڑھاپے کی طرف وہ چل پڑے اور سفید بال اس کے سر میں یا اس کی داڑھی میں نمودار ہو جائے، اس کے باوجود وہ زنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو نہیں دیکھے گا. اس کا معنی یہ کہ زنا خطرناک چیز ہے، لیکن اگر یہی زنا اس شخص کی طرف سے ہو جس کے سر میں سفید بال آ چکے، تو اس کے لیے اور خطرناک ہے کہ اللہ اس کو دیکھے گا نہیں، اسے پاک نہیں کرے گا. تو یہ زنا کی اور زیادہ خطرناک قسم. ایک خطرناک قسم اور بھی ہے، چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم میں موجود ہے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی شریک کو مقرر کریں، حالانکہ اللہ تمہارا خالق ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قلت ان ذلک العظیم، میں نے کہا کہ یہ شرک تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے. ثم ایون، اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا کہ ان تقتل ولدک مخافت یتعم معک، کہ تم اپنے بچے کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارا رزق کھائے گا، تمہیں اسے کھلانا پڑے گا، لہذا فقر کے ڈر سے اس کو قتل کر دو. قلت ثم ایون، میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ ان تزانی حریرۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. یہ بھی زنا کی خطرناک قسم ہے کہ ایک شخص اپنے محلے میں یا اپنے پڑوس میں بدکاری کرے. اس گناہ کو، اس زنا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ ملایا ہے اور شرک کے بعد اس کو ذکر کیا ہے. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ حدیث مقداد بن اسود سے مروی ہے اور اس کی سند صحیح ہے، مسند احمد اور طبرانی کبیر میں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ سے پوچھا، آپ نے ما تقولون فی الزنا، تمہارا زنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حرام حرمہ اللہ ورسولہ، یہ حرام ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے، قیامت تک حرام ہے. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ایک شخص اگر دس عورتوں سے زنا کر لے تو یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. یعنی اس کا معنی یہ کہ پڑوس میں بدکاری کرنا یہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے طبرانی میں موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے, مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهش اسود من اصحاب يوم القيامة, کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے بستر پر بیٹھے جس کا شوہر وہاں موجود نہیں ہے اس کی مثال اس شخص کسی ہے جس کو قیامت کے دن کے خطرناک سانپوں میں سے کوئی سانپ ڈستا رہے. تو اس کا معنی یہ کہ یہ بدکاری کا عمل اگر کوئی اپنے پڑوس میں کرتا ہے یا اپنے محلے میں کرتا ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے. تو ان تمام نصوص میں وہ وعیدیں موجود ہیں جو زانی مردوں اور عورتوں کو دنیا میں اور عالم برزخ میں اور قیامت کے دن لاحق ہوں گی. اس کے برعکس اگر وہ عفت کی زندگی گزارتے ہیں, پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے بڑے انعامات ہیں. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ سات انسان آپ سنتے رہتے اور جانتے ہیں, میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. ایک شخص ان میں سے وہ بھی ہے, رجل ذو امراۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, جس شخص کو کوئی عورت خوبصورت عورت دعوت گناہ دے دعوت زنا دے اور وہ سن کر کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ کے خوف کی بنا پر اس گناہ سے باہر آ جائے اس کے قریب نہ پھٹکے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر دے جسے عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی میں دعوت گناہ دی, انہوں نے سن کر کہا کہ معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ذوالکفل کی طرح جو اپنی قوم کا بدماش انسان تھا اور ایک عورت کی محبت میں وہ گرفتار ہو گیا, وہ عورت ایک دفعہ مجبوری کے عالم اس کے پاس آئی اور ذوالکفل سے کچھ رقم کا سوال کیا, کچھ درہموں کا سوال کیا. ذوالکفل نے کہا کہ پہلے تم میری حاجت پوری کرو پھر میں تمہیں رقم دوں گا. رات کا وقت طے ہو گیا, وہ عورت وہاں پہنچ گئی مجبوری کے عالم میں, ذوالکفل نے اسے وہ رقم دی اور اللہ کی اس حد کو پامال کرنے لگا, اس سے بدکاری کا ارادہ کر لیا. وہ عورت رو پڑی اور کہا کہ ذوالکفل اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا اور اللہ کی حد کو پامال نہ کر. ذوالکفل کے سامنے اللہ کا جب ذکر ہوا تو وہ خوف کے عالم میں کانپ اٹھا اور اس نے اس عورت کو وہاں سے رخصت کر دیا, اس گناہ سے باہر آ گیا اور اتفاق ایسا کہ رات کو ذوالکفل کا انتقال ہو گیا. چنانچہ جب صبح ہوئی اور لوگ اس کے کمرے میں پہنچے, کمرہ بند تھا, کوئی نہیں جانتا کہ رات کی تاریکی میں اس کمرے میں کیا انقلاب آیا. دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لذوالکفل, رات اللہ نے ذوالکفل کو اس کے تمام گناہوں سے پاک صاف کر دیا. تو اللہ کے خوف سے اگر کوئی شخص اس گناہ سے باہر آئے گا تو اسے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ملے گا, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن عباس سے مروی ہے, مسدرک حاکم سنن کبری میں ہے, امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور شرط شیخین پر قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا شباب قریش احفظوا فروجکم لا تزنوا الا من حفظ فرجہ فلح الجنہ, اے نوجوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو زنا نہ کرو, جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یا فتیان قریش, اے قریش کے نوجوانوں, لا تزنوا زنا مت کرو, فإنه من سلم له شبابه دخل الجنہ, جس نوجوان کی جوانی اس کے لیے محفوظ رہی اور صحیح سالم رہی وہ نوجوان جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث صحیح ابن سعد کی روایت سے ہے اور صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یضمن لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن له الجنہ, جو شخص مجھے ضمانت دے دے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہی بات آپ نے عورت کے بارے میں فرمائی. ابو ہریرہ کی روایت سے ایک حدیث صحیح ابن حبان میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت, اگر ایک عورت پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا, تم جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے مسند احمد میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ, تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس دو کو اذا حدثتم, جب بھی گفتگو کرو سچ بولو, واوفوا اذا وعدتم, اور جب بھی وعدہ کرو پورا کرو, وعدوا اذا اؤتمنتم, اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کا حق ادا کر دو, واحفظوا فروجکم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو, وغضوا ابصارکم, اور اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو, وکفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو, اگر تم مجھے ان چھ چیزوں کی ضمانت دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس میں قابل غور چیز کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور نگاہوں کو نیچے کرو. تو اس سے یہ تمام دلائل اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص عفت کی زندگی گزارے گا اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی. زنا کے ساتھ ملتا جلتا ایک فعل قوم لوط کا عمل ہے. قوم لوط کا عمل ہم جنس پرستی, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں ہے, ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط, مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اندیشہ جس گناہ کا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے, کہ میری امت قوم لوط کے عمل میں مبتلا ہو جائے گی. یہ فعل خطرناک ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث طبرانی اوسط میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ملعون من عمل عمل قوم لوط, ملعون من عمل عمل قوم لوط, ملعون من عمل عمل قوم لوط. تین بار فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے, وہ شخص لعنت کے قابل ہے جو شخص قوم لوط کا عمل کرتا ہے, وہ شخص لعنت کے قابل ہے. ایک حدیث میں فرمایا, لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط, جو شخص قوم لوط کا عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر لعنتیں برساتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اقصد الفاعل والمفعول به, کہ اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں, من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقصد الفاعل والمفعول به, یہ حدیث عبداللہ بن عباس کی روایت سے ابو داؤد الترمذی کے اندر ہے, کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے تو فاعل عمل کرنے والے کو بھی قتل کر دو اور مفعول بھی جس کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اسے بھی قتل کر دو, اگر وہ اس عمل میں راضی ہے تو اسے بھی قتل کر دو. تو اس کا معنی یہ کہ یہ عذاب بڑا شدید ہے. قوم لوط اس عمل میں گرفتار تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنے عذاب دیے. اللہ رب العزت نے قوم لوط کی بستی کو فرشتوں کے ذریعے اٹھوایا اور اس کو بلندی پر لے گیا اور بلندی پر لا کر اس کو الٹا کر دیا, اور جب اس بستی کو نیچے گرایا تو اس پر پتھروں کی بارش کی اور اس پر ایک خطرناک اور خوفناک چیخ مسلط کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بھیانک عذاب دیے کہ ان کی بستی کو الٹا دیا, ان کو بلندیوں سے نیچے پھینک دیا اور گرتے گرتے ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان پر ایک خوفناک چیخ مسلط کر کے اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اسی سے ملتا جلتا ہے ایک عمل کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے قوم لوط کا عمل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عباس کی روایت سے ترمذی اور نسائی کے اندر موجود ہے, فرمایا کہ لا ينظر الله عز وجل الى رجل اتى رجلا امراة في دبرها. اللہ رب العزت اس شخص کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا جو شخص قوم لوط کا عمل کسی شخص سے کرتا ہے, یا وہ شخص لعن الله الذين ياتون النساء ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتى النساء في فرمان ہے جو کہ عقبہ بن ابو ہریرہ کی روایت سے مسند احمد کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے, ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتى حائضا او امراۃ فی دبرها او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اس وقت جب وہ حیض کی حالت میں ہو, یا اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے قوم لوط کا عمل کرے, یا کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کرے, اس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کفر کیا. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے فقط انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ شخص اللہ کے پیغمبر کی شریعت سے بری ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ شریعت نے اس بارے میں کتنے سخت احکام جو ہے وہ ارشاد فرمائے. تو ہم اس موقع پر نوجوانوں کو وصیت کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں اور ان اعمال سے گریز کریں. اور جو شریعت کا متبادل راستہ نکاح کا ہے اس کو اختیار کریں. چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اے نوجوانوں, تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ فوراً نکاح کر لے, کیونکہ نکاح کے دو فائدے ہیں, ایک نکاحیں نیچی ہوتی ہیں, دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کثرت سے روزے رکھے, فانه له وجاء, اس لیے کہ روزے اس کی شہوت کو توڑیں گے اور اس کی تیزی کو ختم کریں گے. تو وہ کثرت سے روزے رکھے, یہ اس کا متبادل راستہ ہے کہ جب تک اس کے نکاح کی نوبت نہ آئے وہ روزے رکھے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے, ایام بیض کے روزے رکھتے, اور ان کی الگ فضیلت ہے. اگر پیر کو اور جمعرات کو روزے رکھیں گے تو صحابہ نے اس کا سبب پوچھا کہ آپ کیوں روزے رکھتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, تو میری یہ خواہش ہے, میری یہ خوشی ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو ان میں روزہ بھی شامل ہو. تو اس کا معنی یہ کہ اس دن روزے کی بڑی عظمت ہے, اور اگر ایام بیض کے تین روزے رکھے گا, چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کے تین روزے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام الایام البیضا فکانما صام الدہر, جو شخص یہ تین روزے رکھے گا ایام بیض کے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر دے گا جیسے اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے. کیونکہ ایک نیکی کا صلہ کم از کم 10 گنا ہے, اگر ایک روزہ رکھے گا تو کم از کم 10 روزے, اگر تین روزے رکھے گا تو پورے مہینے کے روزے, اور اگر ہمیشہ رکھے گا تو زمانے بھر کے روزوں کا اس کو ثواب ملے گا. تو ظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا اتنا اجر و ثواب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کو استقامت عطا فرمائے گا.
اور اس کی جو ایک مزاج کی تیزی اور خواہشات نفسانی کی تیزی ہے اس پر کنٹرول ہوگا روزوں کی برکت سے. تو خاص طور پہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں, اس معاشرے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, جہاں پر قدم قدم پر گناہوں کے مواقع اور گناہوں کی دعوت موجود ہے. اگر ان مواقع میں کوئی شخص پڑ گیا تو وہ دنیا میں اور مرنے کے بعد اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے شدید ترین عذاب کا مستحق بنے گا. وہ اللہ کی غیرت کو جو ہے وہ دلکارے گا اور چیلنج کرے گا, اللہ کے غضب کو دعوت دے گا. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اس پر میرا عذاب حق ہو جاتا ہے, میں جب چاہوں پکڑ لوں اس کو اور اللہ جب چاہے پکڑ دے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ, فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ. تم لوگ گناہوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے پاس بادلوں کے سائے میں آئے؟ یہاں اللہ رب العزت نے قوم شعیب کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ گناہوں میں ملوث تھے, اللہ نے ان سے پانی روک لیا, نہ آسمان سے بارش ہوتی ہے نہ زمین سے پانی نکلتا ہے, قحط سالی چھا گئی, خشک سالی پھیل گئی, حتیٰ کہ ان کے مویشی مرنے لگے, ان کی موتیں ہونے لگیں, لیکن وہ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے, انہوں نے توبہ نہ کی. ایک دفعہ اللہ نے ایک بادل بھیج دیا, وہ قوم خوش ہوئی کہ اس بادل سے ہم کو بارش ملے گی, آج ہم سیراب ہو جائیں گے, ہماری کھیتیاں سیراب ہو جائیں گی اور ہمارے مویشی سیراب ہو جائیں گے. چنانچہ وہ قوم پوری کی پوری بادل کے نیچے پہنچ گئی کہ ابھی بارش ہوگی اور ہم اس پانی سے مستفید ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بادل تو تھے لیکن اس میں پانی نہیں تھا, اس میں ہوا نہیں تھی, بلکہ ریحن فیہا عذاب علیم, اس میں آگ تھی, دردناک عذاب تھا. جب پوری قوم اس بادل کے نیچے پہنچی تو ہم نے اس آگ کو برسا دیا, اس آگ نے پوری قوم کو بسم کر کے رکھ دیا. تو اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو اللہ کا عذاب ہم پر حق ہو جائے گا, اللہ جب چاہے پکڑ لے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں, اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے سامنے دو مثالیں موجود ہیں, ایک محض اسلمی رضی اللہ عنہ کی, جن سے یہ غلطی ہو گئی, اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ طاہرنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے زنا ہو گیا, مجھ سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا, مجھے پاک کر دیجئے. چنانچہ جب اس کے اقرار کے تقاضے پورے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو. یہ سفر کا واقعہ ہے, سفر میں وہ آ گیا, اس نے انتظار بھی نہ کیا, اس لیے اس کو توبہ کی جلدی اور بے قراری تھی کہ مدینے پتہ نہیں کب پہنچوں اور جا کر اللہ کے پیغمبر سے ذکر کروں. سفر ہی میں آ گیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہی میں اللہ کی حد قائم کر دی, جاکہ صحابہ نے اس کو رجم کر دیا اور اللہ کی حد قائم ہو گئی, وہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کہا کہ مائل اسلمی نے خام خواہ اپنے آپ کو بدنام کیا اور اللہ کے نبی سے اپنے گناہ کا ذکر کیا, خاموش رہتا خاموش رہتا کتنی اس کو بدترین سزا ملی اور کتنی اس کی بدنامی ہوئی. اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سن لی لیکن آپ خاموش رہے, ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا اور سفر جاری رہا. تھوڑا آگے گئے تو ایک مردہ گدا پڑا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ انزلا وکلا من جیفت ہذا الحمار, نیچے اترو اور اس مردہ گدے کا گوشت کھاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مردار ہے, ہم ان کا گوشت کیوں کھائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مائل اسلمی کے بارے میں جو تم نے بات کی اس سے بہتر یہ تھا کہ تم خاموش رہتے اور اس مردار کو کھا لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رأیتہ فی انہار جنت ینغمس, میں نے مائل اسلمی کو دیکھا وہ جنت کی نہروں میں تیراکی کر رہا ہے, جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. تم اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہو, اس کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے, اس طرح وہ پاک صاف ہو گیا. تو یہاں توبہ کے امکان موجود ہیں. دوسرا واقعہ اس عورت کا جو اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ طاہرنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام کا بچہ ہے, وہ زنا کے نتیجے میں جنم لے رہا ہے, مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا, اس نے بار بار اللہ کے پیغمبر سے کہا مجھے پاک کر دیجئے. اس قدر اس کو توبہ کی بے قراری اور توبہ کا احساس ہے, اپنے گناہ کا خوف ہے. چاہے جب اس کی شہادت کے تقاضے پورے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ کا بچہ وضع ہو, حمل وضع ہو, بچہ پیدا ہو, پھر آپ پر اللہ کی حد قائم کریں گے. چنانچہ جب بچہ پیدا ہو چکا تو عورت بچے کو اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئی اور کہا کہ دیکھیے اب تو بچہ پیدا ہو چکا, اب تو مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے, تم اس کی تربیت کرو, اس کو پالو, جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوگا تو پھر تم پر اللہ کی حد قائم کریں گے. چنانچہ اس نے اس کو دودھ پلایا اور جب روٹی کھانے کے وہ قابل ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر کے پاس بچے کو لے آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا, اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب تو وہ روٹی کھانے کے قابل ہو چکا, اب تو مجھے پاک کر دیجئے. چنانچہ رسول اللہ نے بچے کو لے لیا اور ایک عورت کے سپرد کر دیا کہ تم اس بچے کو پالو اور اس کی تربیت کرو بیت المال کے خرچے پر, اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو پاک کر دو, اس پہ اللہ کی حد قائم کر دو. چنانچہ صحابہ کرام اسے لے گئے, اس کو رجم کیا, اس پر پتھر مارے, اور جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر کو آگاہ کیا گیا کہ ہم نے اللہ کی حد قائم کر دی, اللہ کی حد قائم کر دی, اس عورت کو رجم کر دیا. نبی علیہ السلام اٹھے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے, امیر عمر سامنے آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی علیہا وہی زانیہ, اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زانیہ اور فاجرہ عورت کا جنازہ آپ نہ پڑھیے, یہ تو فاسق عورت ہے, یہ تو گناہگار عورت ہے, یہ تو ظاہر زانی اور آہرہ عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسا مت کہو, لقد طابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم, یہ تو ایسی توبہ کر چکی کہ اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ 70 کے 70 بخشے جائیں, 70 کے 70 جنتی بن جائیں اس ایک عورت کی توبہ کی وجہ سے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایسی توبہ کر چکی ہے کہ اس کی توبہ اگر صاحب مکس کرتا جو ٹیکس لیتے ہیں اور ٹیکس لے کر لوگوں کا خون چوستے ہیں, اگر وہ بھی ایسی توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے مال کی قربانی دینے والے بہت دیکھے ہیں, مال خرچ کرنے والے بہت دیکھے ہیں, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والی یہ پہلی عورت دیکھی ہے کہ جو بے قرار ہے اور بے قراری کے عالم میں بار بار آ رہی ہے مجھے پاک کر دیجئے. چنانچہ یہاں توبہ کے مواقع موجود ہیں. آج چونکہ ایسی کوئی حکومت نہیں جہاں اسلامی نظام ہو اور جہاں اللہ کی حدیں قائم ہو, اگر ایسا گناہ کسی سے سرزد ہو گیا تو وہ رات کی تاریکی میں اللہ سے توبہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا جو شخص رات کو اٹھے وضو کر لے, توبہ کی نیت سے 2 نفل پڑھ لے اور پھر اپنے گناہ اللہ کے سامنے کھول کر بیٹھ جائے اور توبہ کرنا شروع کر دے, توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے گا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو گناہ واقعی ہو جاتے ہیں, توبہ کے مواقع موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرما لیتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے, اور جب جان حلق میں پھنسی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ زنا, عمل قوم لوط, یہ وہ بدکاریاں ہیں, وہ اللہ کے حرام کردہ امور ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں, جن کی سزا دنیا کے اندر بھی ہے اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ہے, انتہائی ہیبت ناک سزا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے, توبہ کرنی ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, عفت کی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ رب العزت ہم کو اگر گناہ ہو جائیں تو توبۃ النصوح خالص و سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے دربار میں استغفار کیا کرو, توبہ کیا کرو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اللہ کے دربار میں 100 بار استغفار کرتا ہوں, تو اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ اور استغفار کا عادی بنا دے, اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے, اور اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے پاک صاف کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اگر کسی شخص کے دل میں زنا کا خیال آتا ہے اور وہ زنا کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بات کرے. بات کرنے کے لیے نمبر ایک اللہ کا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کرے, اور پھر مرنے کے بعد جو برزخی عذاب ہے, جہنم کا عذاب ہے کتنا شدید, اس کا تصور کرے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچنے کی توفیق دے دے. اور پھر ساتھ ساتھ کچھ اور امور سوچے. ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ میں زنا سے باز نہیں آ سکتا, میرے دل میں اس کی رغبت ہے, بڑی خواہش رہتی ہے, یہ میں چھوڑ نہیں سکتا. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ کوئی شخص تمہاری بیٹی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. فرمایا کیا تم یہ چاہو گے کہ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کہ جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہو سکتی. اور کیا تم چاہو گے کوئی شخص تمہاری ماں سے زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ جس سے تم زنا کرنا چاہو گے وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی. تو اس سے وہ شخص کانپ اٹھا اور وہ اس ارادے سے بعد آ گیا. تو اس طرح ہم بھی, اور سب سے بڑھ کر تقوی اور خوف. اناخ نے مرثد کو دعوت زنا دی. مرثد اس کا دوست تھا اور جاہلیت کے دور میں ان کی بڑی رنگین زندگی تھی. مرثد نے اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام نے ان کو مکہ بھیجا کسی کام. تو رات کو مکہ میں داخل ہوا تو اناخ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہی کسی آدمی کی تلاش میں, تو اس کو مرثد نظر آ گیا. تو اس نے اس کو دعوت دی, کہا کہ مرثد میں اناخ ہوں, اور اس کو سابقہ زندگی یاد دلائی. مرثد نے کیا کہا کہ میرے تمہارے درمیان اب اسلام حائل ہو چکا ہے, میں مسلمان ہو چکا ہوں, اب میں یہ اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسلام میں یہ تصور ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی عفت کی ہو, پرہیزگاری کی ہو اور تقویٰ کی ہو, اس گناہ کا کوئی تصور نہ ہو. مرثد نے کہا کہ میں مدینے جاؤں گا, اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں گا, اگر مجھے اجازت مل گئی کہ تم سے نکاح کر لوں تو نکاح کر سکتا ہوں, باقی یہ گناہ نہیں کر سکتا, زنا نہیں کر سکتا. تو یہ فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سوال یہ کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر جا سکتی ہے؟ جواب یہ کہ اس سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خوشبو لگا لے اور خوشبو لگا کر مسجد جائے, یعنی بازار جانا تو دور کی بات ہے, مسجد جائے, فرمانے کہ جو عورت خوشبو لگائے اور خوشبو لگا کر باہر نکلے تو وہ زانیہ ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ مردوں کو یہ خوشبو آئے تو وہ عورت زانیہ ہے. تو یہ یعنی خطرناک احکام ہیں, اس سے بچنا چاہیے عورت کو. یہ سوال ہے کہ اہل حدیث عالم جو ہیں ان کو یعنی جواب دینے کی حکمت کا علم نہیں ہے اور طریقہ معلوم نہیں ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جواب کے آداب کیا ہیں. جواب کا اصل ادب یہ ہے کہ جو بھی سوال ہو اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے, کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے. وہ جواب چاہے کتنا سخت ہو تو بس وہی جواب صحیح ہے. تو اہل حدیث علماء میرے علم کے مطابق جن میں جانتا ہوں جن کو, وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو سوال ان پر کیا جائے وہ اس کا جواب صحیح اور خالص کتاب و سنت کی روشنی میں دے دیں. تو الحق مر, حق کڑوا ہوتا ہے. تو اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو جواب دینا نہیں آتا, یہ بات نہیں. یعنی کتاب و سنت اور قرآن و حدیث بیان کرنا چاہیے, وہ کتنا ہی کڑوا کسی کو محسوس ہو, تو یہ طریقہ ہے جواب کا. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ان جواب اس طرح دیا جائے کہ بس سب خوش ہو جائیں, اس میں اعتدال ہو, چاہے وہ کتاب و سنت سے نہ ہو, تو یہ غلط ہے. جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا چاہیے. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. اہل ذکر کون ہے؟ جو کتاب و سنت کی روشنی میں سوالوں کا جواب دیں. تو بس جو بھی سوال آئے اس کا جواب قرآن سے, اس کا جواب حدیث سے, وہ چاہے کتنا کڑوا ہو, کسی کو بھاتا ہو یا نہ بھاتا ہو. بعض اوقات ایسا جواب دیتے ہیں کہ یعنی برادری کے رسم و رواج طریقے اس کے خلاف ہوتے ہیں, بندے ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ غلط ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب نہیں دیتا تو اس کی پوزیشن بڑی خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان القضاۃ الصلاۃ کہ جو فیصلہ کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں
وہ تین قسم کے قاضی, تین قسم کے. فرمایا کہ دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. فرمایا کہ وہ قاضی یا وہ مفتی یا وہ جواب دینے والا جو حق کو نہیں پہچانتا اور جواب دے دیتا ہے, اسے قرآن و حدیث کی دلیل معلوم نہیں اور جواب دے دیتا ہے, وہ جہنم میں جائے گا. دوسرا وہ جو حق پہچانتا ہے کہ کتاب و سنت میں یوں ہے, لیکن وہ جواب کچھ اور دیتا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے, اس کے مذہب کے مطابق ہے یا اس کے برادری کے مطابق ہے, تو اللہ کے نبی رسول میں وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور جنت میں کون جائے گا؟ صرف وہ جو کتاب و سنت کا جواب جانتا ہے اور وہی جواب دیتا ہے اور حق ہی بتاتا ہے. فرمایا کہ وہ جنتی ہے. تو اصل جواب کا ادب یہی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا اللہ کا فرمان ہے وہ سنا دے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے اور کسی کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے, یہ ذمہ داری پوری کر دے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے, کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل ہونا چاہیے, جس کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.